بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں جس کا عنوان ہے نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے. محبت تیرا صدقہ ہے سمر ہے تیرے نازوں کے جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے تجھے دھوکا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت تجھے دھوکا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے چمن میں جیسی ہوتی ہے عنا دل کی پذیرائی چمن میں جیسی ہوتی ہے عنا دل کی پذیرائی
عنا دل عندلیب کی جمع ہے خلاف قیاس آتی ہے یہ عندلیب کہتے ہیں بلبل کو اس کی جمع آتی ہے عنادل جی
چمن میں جیسی ہوتی ہے عنادل کی پذیرائی کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں سہاراؤں میں زاغوں کے کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں سہاراؤں میں زاغوں کے
یعنی مراد یہ ہے کہ چمن میں جیسی ہوتی ہے عنادل کی پذیرائی نیک لوگوں میں جو اللہ والوں کی قدردانی ہوتی ہے وہ بدکار لوگوں کی برے ماحول میں ویسی قدردانی کہاں ہوتی ہے؟ ان کو یہ کہاں نصیب یہ چیزیں جو اہل اللہ کی قدردانی نیک ماحول میں ہوتی ہے؟ تو چمن میں جیسی ہوتی ہے انادل کی پذیرائی، کہیں وہ مرتبے حاصل ہیں کیا؟ کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں صحراؤں میں زاغوں کے. صحرا سے مراد یہاں گناہوں کی جگہ ہیں. زاغ کوے کو کہتے ہیں، اور کوا چونکہ غلاظت کھاتا ہے اس لیے یہاں مراد فاسق اور فاجر اللہ کے نافرمان لوگ مراد ہیں.
وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہیں ایسے رازوں کے، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہیں ایسے رازوں کے. وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا اختر.
کرگس، کرگس گد کو کہتے ہیں، اور جو مردار پہ، جہاں مردار جانور وغیرہ لاشیں ہوں وہ وہاں اوپر گد نظر آتے ہیں آسمان پہ، اور یہاں مراد یہ ہے کہ جو عشق مجازی میں مبتلا ہوتے ہیں، غیر اللہ کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ مرنے والوں پہ مر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی غلاظت کے مرتکب ہیں. تو ان کو کرگس سے تشبیہ دی ہے، گد سے، ولچر سو کہا جاتا ہے. جی جی.
وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا مظہر، وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازوں کے، وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازوں کے.
یعنی شہباز سے مراد اللہ والے، وہ جو غیر اللہ پہ مرنے والے لوگ، یہ کیا جانے کہ اللہ والوں کے کیا رتبے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اشعار کی حقیقت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. کچھ ایام سے اس بارے میں بات چل رہی ہے کہ معاشرت دین کا وہ شعبہ ہے جس کو ہم نے قریب قریب سبھی نے نظر انداز کر دیا، حالانکہ یہ دین کا باقاعدہ ایک باب ہے، ایک شعبہ ہے. دین مجموعہ ہے پانچ چیزوں کا: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. یہ پانچ چیزیں ہیں، اور بعض نے سیاست کو بھی گنوایا ہے، اگرچہ کہ عبادات کے ذیل میں سیاست بھی آ گئی. اگر اسلامی سیاست ہے تو یہ عبادت کے ہی ذمے میں آتی ہے. تو یہ دین کا بہت بڑا باب ہے. موبائل سمجھاؤ بھائی ذرا. تو اس میں یہ جو سورہ حجرات ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو معاشرت کے احکامات دیے ہیں, معاشرت کے بہت سارے احکام اس صورت میں موجود ہیں. اور اس کی پہلی آیت ہی ایک بڑے حکم سے شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا. اب دیکھیں نا کتنی باریکیاں ہیں کہ اگر کھجور کھائے جا رہے ہیں, بہت سے لوگ بیٹھ کے تھال میں کھجور رکھے ہوئے اور کھا رہے ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں دو کھجور ایک ساتھ مت اٹھاؤ, دو کھجور ایک ساتھ مت اٹھاؤ. اور اگر کھجور سارے ہی ایک ہی قسم کے ہیں تو پھر اپنے سامنے سے ہی کھاؤ. اگر مختلف اقسام کے ہیں, اجوا بھی ہے, امبر بھی ہے, سکری بھی ہے اور وہ بکھرے ہوئے ہیں, تو اب ہاتھ آپ ادھر ادھر لے جا سکتے ہیں کہ چلیے آپ کو امبر کھانی ہے, آپ کو اجوا کھانی ہے یا آپ کو سکری کھانی ہے. لیکن ایک ہی قسم کے کھجور ہوں تو اپنے سامنے سے کھایا جائے, کہیں ہاتھ ادھر ادھر نہ لے جائے, اور دو کھجور ایک ساتھ نہ اٹھائیں. اس صورت میں بھی یہی حکم ہے, جب کھجور مختلف اقسام کے ہوں تب بھی دو کھجور ایک ساتھ نہ اٹھائیں. یہ حرص کی دلیل ہے, ہوکا ہے, یہ حرص کی دلیل ہے. اس سے منع کیا گیا, دوسروں کو برا لگے گا, دیکھو بھائی یہ کیا کر رہا ہے. معاشرت کے جو احکام ہیں ان کا تعلق دوسروں کے ضرر سے ہے. اس کے اندر دو پہلو ہیں, اپنا بھی نقصان ہے اور دوسروں کا بھی نقصان ہے. اور دیگر جو احکام ہیں ان میں تو آدمی کا اپنا نقصان ہے, لیکن اس کے اندر دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, اس لیے اس کی قباحت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ بھی فرمایا گیا کہ کسی کے یہاں مہمان ہو کر جاؤ تو اتنا قیام نہ کرو کہ اس کو وہ بیچارہ تنگی آ جائے. اس کو میری دل میں یہ خیالات آنے لگیں کہ کب, پتہ نہیں کب جائیں گے, تو اتنا بھی زیادہ ٹھہرنا درست نہیں ہے, اسے بھی منع فرمایا گیا. تو یہ بڑی باریکیاں ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی نفسیات سے واقف ہے, اس نفسیات کے مطابق اللہ تعالی نے یہ معاشرت کے احکامات دیے ہیں. بھائی زیادہ دیر نہ ٹھہرو کسی کے پاس, اس کو گھرانی ہوگی, ہو سکتا ہے اس کو کچھ کام ہو وہ آپ سے کہہ نہیں رہا. جیسے غالباً پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا, اس میں صحابہ کو مدعو کیا اور بعض صحابہ کھانے کے بعد بیٹھے رہے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہمانوں کی لحاظداری کی وجہ سے ان سے یہ فرما نہ سکے بھائی تم جاؤ, یہاں سے اٹھو اب جاؤ, اور وہ بیٹھے ہی رہے. اس پر یہ فرمایا گیا کہ تم اس طرح نہ بیٹھا کرو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, جب تم کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور بیٹھ کر طویل باتیں نہ کیا کرو. اس میں بھی پہلی آیت شروع ہو رہی ہے بہت بڑے ادب سے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ تعالی اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے جا رہے ہیں, دونوں چل رہے تھے, حضرت ابو درداء آگے بڑھ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ ابو درداء تم ایک ایسے شخص سے آگے بڑھتے ہو جو دنیا میں اور آخرت میں تم سے افضل ہے. تنبیہ فرمائی. معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول سے آگے. اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالی کی کے دربار کی بے ادبی کرنا, یا کوئی شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ حدود رکھی ہیں ان حدود سے آگے بڑھ جانا, تو بھائی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا حکم ہے, یعنی اس سے آگے نہ بڑھو. جہاں تمہیں جو جن قیودات بتائی گئی ہیں, جو چیزیں بتائی گئی ہیں, بس اسی میں رہو. ایک صحابی ایمان لائے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دین کی موٹی موٹی باتیں بتائیں, وہ رخصت ہونے لگے اور یہ کہہ کر رخصت ہوئے, واللہ لا ازید فیہ ولا انقص, اللہ کی قسم نہ میں اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. حضور نے فرمایا اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیں, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ لا ازید فیہ ولا انقص, نہ میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا, میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھوں کہ زیادتی کر لوں. اور نہ کمی کروں گا, یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے. انہوں نے کہا اتنا کرو, یہاں اس حد تک فلاں عمل کو اس حد تک کرنا ہے. کہتے ہیں نہیں, اپنی بات کو ان کی بات سے اوپر رکھنا ہوا, اس لیے فرمایا ان سے آگے نہ بڑھو. اور آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تو یہ اہل علم کا ادب بھی ہے, بڑوں کا ادب بھی ہے کہ ان سے ہم آگے نہ بڑھیں, چلنے میں ان سے آگے نہ بڑھیں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب تو ہے ہی. اور جو دوسرا ادب فرمایا گیا کہ ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا سردار کسی کو بنا دیں, اور سردار کی جگہ خالی ہو گئی ہوگی. وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ ہمارا کسی کو سردار بنا دیجئے. دیکھیے سارے مشورے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوتے تھے, سردار بنانے کے لیے انہوں نے آپس میں مشورہ نہیں کیا, حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ بنا دیجئے, جس کو آپ بنا دیں گے بس ہم ان کو اس کو اپنا بڑا مان لیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا صحابہ سے, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعقاع ابن معبد کی رائے دی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دی. انہوں نے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ قعقاع ابن معبد کو بنانا چاہیے. انہوں نے عرض کیا کہ اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے. رائے کے اختلاف میں جو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی, تو کچھ بات آگے بڑھ گئی. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنی بات آگے بڑھ گئی کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہاً یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچے نہ کرو. اور اللہ کے رسول سے ایسے نہ بولو, ان کے سامنے ایسے نہ بولو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو, ایسے ان کے سامنے ادب سے کام لو. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں, ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائے. اس لیے یہ ادب سکھایا گیا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کہیں پر حدیث شریف پڑھی جا رہی ہے, کوئی شخص حدیث پڑھ کے سنا رہا ہے اور وہاں کسی نے بلند آواز سے بات کی اور اس کی آواز اتنی بلند, اول تو بات نہیں کرنی چاہیے, اور کسی نے کر لی اور اس کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ اس حدیث کے پڑھنے والے سے اس کی آواز زیادہ بلند ہو گئی, جو شور کر رہا تھا اس کی آواز زیادہ بلند ہو گئی, وہ بھی اس وعید میں داخل ہے. خطرہ ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے. کیونکہ بہرحال حدیث جو پڑھی جا رہی ہے حضور کے ہی الفاظ ہیں, اس سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں. یا یہ بھی ہے, مانن بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی معاملے میں کوئی حکم فرمایا ہو اور ہم اپنی رائے سے کریں, اور ایسا عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں, یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں سب مولویوں کی باتیں ہیں. تو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی علماء مسئلہ بناتے تھوڑی ہیں, بتاتے ہیں, ایک نقطہ اور لگاؤ, بتاتے ہیں, بناتے تھوڑی ہیں. تو یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں, تو وہ کوئی اپنی طرف سے تھوڑی بنا کے پیش کر رہے ہیں, وہ تو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اب کوئی کہے یہ سب ایسی ہیں, یہ بھی حضور کی آواز پر, اور اگر کسی آیت کا وہ حکم کسی آیت سے ثابت ہو رہا ہو تو یہ اللہ کی آواز پر اپنی آواز کو بڑھانا ہوا. نہ نہ یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں, کرو جو کرنا ہو. یہ بھی مانا ہوئے. ان دو آیتوں سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے بڑھنا, آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا, یا آپ کے قول سے ہٹ کر کوئی قول اپنی رائے سے اختیار کرنا, یہ سب غلط ہے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم جب کسی ضیافت کا, کھانے کا, ایک ساتھ کھانے کا موقع ہوتا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھتے تھے. پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا شروع فرماتے تھے, پھر صحابہ شروع فرماتے تھے. اور یہی آج کل بڑوں کا ادب بھی یہی ہے کہ پہلے جو بڑا ہو دینی اعتبار سے وہ پہلے شروع کرے کھانا, پھر اس کے بعد سب شروع کریں. صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. یہ بھی اسی آیت سے مسئلہ نکلا, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. دیکھو بھائی, تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنو تمیم, قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیموں کے جو ازواج مطہرات کے جو گھر تھے, چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے, حجرے جس کو کہتے ہیں, قرآن کریم میں اس کا حجرے ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو ازواج مطہرات کے حجرے بنے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے سے حجرے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی تو آپ, اور آپ کو سجدے میں جانا ہوتا تھا تو آپ ہاتھ لگا کر میرے یعنی گویا فرماتے تھے اپنا پاؤں سمیٹ لو, ہاتھ, چونکہ آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ ہاتھ لگا دیتے تھے, میں اپنا پاؤں سمیٹ لیتی تھی, آپ سجدے میں چلے جاتے تھے. یعنی اتنا کمرہ نہیں تھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہو تو دوسرا آدمی آرام سے نماز پڑھ سکے, اتنی وسعت نہیں تھی. حضرت عائشہ اپنے پاؤں سمیٹتی تھی پھر حضور سجدے میں جاتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے، چھوٹے چھوٹے سے حجرے تھے، یہ عبد الملک کے دور میں ان کو شامل کیا گیا ان کے حکم سے مسجد نبوی میں. جب شامل کیا گیا اس دن مدینہ والے رو رہے تھے، سب رو رہے تھے یہ کیا ہو گیا. تو ان حجروں کے باہر وہ آ کے کھڑے ہو گئے بنو تمیم والے، اور چونکہ دیہات سے ان کا تعلق تھا ان کو آداب نہیں پتا تھے، دیہات والوں کو عام طور پر آداب، اب تو شہر والے بھی کہاں جانتے ہیں آداب ہے. تو ایک دیہاتی کوئی شخص تھا، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ڈانٹ دیا کسی بات سے، تو اس نے بھی کہا کہ تو آدمی ہے یا قصائی ہے. حضرت سے کہا اس نے تو آدمی ہے یا قصائی ہے. حضرت نے فرمایا جب تو بیل بنے گا تو مجھے بھی تو قصائی بننا پڑے گا. ایک آدمی آیا دیہات کا، اس نے کہا حضرت جی بیعت کر لو. حضرت کے ہاں تو یہ قاعدہ ہی نہیں تھا، بڑوں کو بیعت نہیں کرتے تھے، اس کو کہاں سے کر لیتے. اور پہلی دفعہ میں ایک صاحب آئے تھے، وہ منشی اکبر علی صاحب حضرت کے بھائی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں حضرت سے. انہوں نے کہا یہ ہمارے بھائی ایسے بیعت نہیں کریں گے. آپ آئے ہیں کچھ پہلے سے آنا جانا ہے آپ کا، کوئی دینی فائدہ پہلے سے اٹھائے گے. کہنے لگے نہیں بس میں بیعت ہونے آیا ہوں. کہنے نہیں اس طرح نہیں کرتے وہ بیعت. کہنے کیسے نہیں کریں گے، میں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرتے. تو اندر چلے، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ. اندر گئے، جا کر کہا حضرت میں بیعت ہونے آیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کو بیعت نہیں کرتا جو تھا اور ہوں میں تمیز نہیں کر سکتا، میں بیعت ہونے آیا تھا. یہ کہا انہوں نے. حضرت نے فرمایا جاؤ بھائی، میں ایسے آدمی کو بیعت نہیں کرتا جو تھا اور ہوں میں تمیز نہیں ہے اس کو. وہ باہر آئے تو منشی اکبر علی صاحب مرحوم حضرت تھانوی کے بھائی تھے، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی ہو گئے بیعت کر لیا بیعت؟ انہوں نے کہا تھا اور ہوں میں مارا گیا. ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا جی بیعت کر لو جو میں نے ابھی بتایا تھا. حضرت جی بیعت کر لو. حضرت نے فرمایا نہیں بھائی ایسے بیعت نہیں ہوتی. تو کہنے لگے پھر میں کیا کروں بھائی، آپ بیعت نہیں کر رہے تو میں کیا کروں پھر؟ یہ کنواں ہے اس میں چھلانگ لگا دو جاؤ. حضرت نے ناگواری سے اس کو یوں کہہ دیا. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کنویں میں چھلانگ لگا دی. آپ بتائیے. تو حضرت نے جب یہ منظر دیکھا تو دوڑے، اس نے آواز لگائی ہو باہر نکالو ڈول لاؤ جلدی سے. اب ڈول نیچے لٹکایا اس کے لیے کہ بھائی تو لو پکڑو اس کو، تم اس میں آ جاؤ کھینچ لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں آتا، پہلے مجھے بیعت کرو. حضرت نے فرمایا بیعت بھی کر لیں گے تجھے، تو یہ تو پکڑ لے. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں آتا، پہلے بیعت کرو، یہیں بیعت کرو، میں کم کنویں میں ہی بیعت ہوں گا. پھر حضرت نے کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے اس کو بیعت کیا اور پھر وہ باہر آیا. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ناواقف، آداب سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. ایک شخص آیا حضرت کے پاس، اس نے شکر پیش کی، جو گڑ کی شکر ہوتی ہے یہ پیش کی ہدیے میں. تو حضرت ایک چھوٹا تحفہ تھا، چھوٹا یعنی ہدیہ. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو چھوٹا ہدیہ ہو جس کی اتنی زیادہ قیمت نہ ہو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. بڑا ہدیہ حضرت نہیں لیتے تھے جب تک کہ کوئی دینی فائدہ نہ اٹھایا ہو، تو بڑا ہدیہ نہیں لیتے تھے. تو حضرت نے وہ قبول فرما کر اور جو قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں تقسیم کر دیا. تو اس نے کہا حضرت جی بیعت کر لو. حضرت نے فرمایا ہمارے ہاں یہ اصول نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس میں ہدیے کو اور بیعت کو جمع کیا جائے، ہمارے ہاں یہ اصول نہیں ہے. اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ ایک مجلس میں ہدیہ اور بیعت کو جمع نہیں کیا جا سکتا، میری تو وہ پھر شکر واپس کرو. تو وہ تو لوگ کھا چکے تھے. تو حضرت نے فرمایا اچھا کتنے کی شکر ہوگی تیری؟ وہ سمجھ گیا کہ حضرت کچھ قیمت دینا چاہ رہے ہیں. اس کو کہا نہیں قیمت نہیں لوں گا، وہی جو شکر میں لے کے آیا تھا وہی والی شکر مجھے چاہیے. اب آپ بتائیے کیا کیا, کیا جائے. تو اب اس نے کہا جی مجھے تو وہی شکر چاہیے جو میں لے کے آیا تھا, قیمت وغیرہ ہو رہا ہے میں نہیں لوں گا واپس. تو حضرت نے اس کو پھر بیعت فرمایا. پھر کہنے لگا کچھ وظیفہ بھی بتاؤ. اچھا حضرت کے یہاں یہ بھی اصول تھا کہ بیعت کو اور وظیفے کو, جیسے بیعت کو اور ہدیے کو ایک جگہ جمع کرنے کا اصول نہیں تھا ایک وقت میں, اسی طرح بیعت کو اور وظیفے کو بتانے کا بھی ایک موقع پر معمول نہیں تھا, ایک جگہ جمع کرنے کا ان کا بھی معمول نہیں تھا. حضرت نے فرمایا یہ بھی ہمارے یہاں اصول نہیں ہے. کہا میں نہیں جانتا, لاؤ میری شکر واپس کرو. تو حضرت نے اس کو پھر وظیفہ بھی بتایا. پھر کہنے لگا کچھ تبرک بھی دے دو, تبرک بھی دو. تو حضرت نے اپنی تسبیح دی اس کو. جب وہ چلا گیا حضرت نے فرمایا بڑی پکی قسمت کا آدمی تھا, ساری باتیں منوا کے چلا گیا. تو ایسے بھی لوگ آتے ہیں. تو یہ بنو تمیم کے لوگ بھی کچھ اس طرح کے تھے, وہ آئے اور انہوں نے یہ آواز لگائی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج کے کچھ خیموں میں تھے, کسی خیمے میں وہ حجرے میں. تو انہوں نے آ کر باہر سے یہ آواز لگائی, اخرج الینا یا محمد, اخرج الینا یا محمد. یہ آوازیں لگانی شروع کر دی, اے محمد ادھر آؤ باہر ہمارے پاس. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تنبیہ فرمائی کہ نا ہمارے حبیب کے ساتھ ایسا نہ کرو. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ یعنی باہر انتظار کرتے, صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی باہر تشریف لاتے اور پھر یہ آپ سے ملاقات کرتے, یہ ان کے لیے بہتر تھا. یہ ادب سکھایا, یعنی بلاؤ نہیں باہر انتظار کرو, جب ہمارے حبیب تشریف لائیں خود باہر تو پھر ملاقات کر لو. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت ابو ہریرہ کے پاس جاتے تھے, ورنہ اور صحابہ کے پاس بھی جاتے تھے حدیث شریف پوچھنے کے لیے. کوئی حدیث شریف پوچھنی ہوتی تھی, جس صحابی کے پاس بھی وہ جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا معمول یہ تھا جا کے باہر بیٹھ جاتے تھے. جب وہ خود باہر نکلتے تھے تو حدیث پوچھتے تھے, اور وہ صحابہ ان سے کہتے تھے اے حضور کے چچا زاد بھائی تم نے ہمیں کیوں نہ بلا لیا. وہ کہتے تھے مجھے اس آیت نے روکا تمہارا دروازہ کھٹکھٹانے سے یا تمہیں بلانے سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. اس سے معلوم ہوا یہ بڑوں کا ادب بھی یہی ہے, علماء کا ادب بھی یہی ہے, بڑوں کا ادب جیسے دین کے اعتبار سے جو بڑے ہوتے ہیں. اور اسی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آج تک کسی عالم کا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں, حالانکہ خود بہت بڑے صحابی تھے. فرمایا میں نے کسی عالم کا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں آج تک, میں انتظار کرتا ہوں, انتظار کر لیتا ہوں. اور اس سے پہلے ایک آیت گزری, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہ آیات جب نازل ہوئی نا کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آج کے بعد میں آواز کو بلند نہیں کروں گا, اور ایسے بولوں گا جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اتنی آہستہ ان کی آواز ہو گئی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ ان سے پوچھنا پڑتا تھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اور حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آواز قدرتی طور پر بہت, یہ عام بول چال میں ہی بہت زیادہ ان کی آواز بلند ہوتی تھی. تو اس آیت کے نازل ہونے پر تو یہ روئے ہیں آنسوؤں سے کہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ مجھ سے یہ بے ادبی ہو چکی، اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ روئے ہیں باقاعدہ. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کی آوازیں پست ہو گئیں ہمارے حبیب کے پاس. اور آج آپ دیکھیے جا کے حضور کے روزے کا بھی یہی ادب ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں حیات ہیں. ایک بات اور عرض کر دوں، جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ اہل حق میں سے نہیں ہے، بلکہ سیدھی سیدھی بات ہے، گمراہ ہے، گمراہ آدمی ہے. جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ ایسے عقیدہ نہ رکھنے والا گمراہ ہے. ہمارے بزرگوں کا، اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور وہاں جو کچھ پڑھا جا رہا ہو آپ اس کو سنتے ہیں، جو وہاں جا کے سلام کریں آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. میرے دوستو، مدینہ منورہ حاضری کی یہی سعادت اگر آپ دیکھ لینا تو لاکھوں روپے جو خرچ کر کے ہم جاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہی سعادت کہ حضور کو ہم جا کے جو سلام کرتے ہیں حضور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، یہی ایک چیز بہت بڑی سعادت ہے. اور جو وہاں کی نمازیں اور وہاں کا رہنا، مدینہ منورہ میں کچھ لمحات گزر جائیں اور بقیع کی زیارت وغیرہ اور جو دوسری مبارک مقامات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کتنی بڑی سعادت ہے یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں ہمارے سلام کو اور جواب بھی دیتے ہیں. اور بعض لوگوں کا جواب کی آواز بھی آ جاتی ہے، بعض لوگوں کو آواز بھی آ جاتی ہے، جیسے وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. یہ جب حاضر ہوئے ایک مرتبہ روضہ اثر پر حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام کیا تو جواب آیا، وہاں لوگوں نے سنا اس کو، وعلیک السلام یا ولدی، اے تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے. یہ لوگوں نے سنا، وہاں موجود لوگوں نے سنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اثر سے آواز آئی. اور ایک مرتبہ انہی کے متعلق واقعہ یاد آ گیا، ایک انہوں نے 17 سال حدیث شریف پڑھائی ہے روضہ اثر کے سامنے بیٹھ کر، روضہ اثر کے سامنے بیٹھ کے حدیث شریف پڑھانا بہت بڑی سعادت ہے. 17 سال تک پڑھانا یہ بہت بڑی سعادت ہے. تو اور ان کے حلقہ درس میں عرب لوگ بھی ہوتے تھے، اہل عرب بھی ہوتے تھے، اہل عجم بھی ہوتے تھے. اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو ہمارے ہاں جو اساتذہ حدیث پڑھاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے، قال صاحب هذه الروضہ، اس روضہ اثر میں جو مدفون ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے. کیونکہ وہ سامنے ہوتے تھے بالکل روضہ اثر کے، اس لیے الفاظ یہ استعمال کرتے تھے. تو ایک دفعہ یہ بحث چلی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں حیات ہیں، بعض نے کہا نہیں ہے، بعض نے کہا ہیں، تو ادھر سے دلائل کا تبادلہ ہونے لگا. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا اس وقت، جب کسی طرح بات نہ بنی تو حضرت نے اشارہ کیا ایسے وہاں کہ دیکھو ذرا پیچھے. تو روضہ اثر کی طرف جب دیکھا تو منظر یہ نظر آیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرما ہے. بس کہا بچہ دیکھ لیا، بس خاموش، سب کے سب دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. بس حضرت یہ دکھانا چاہتے تھے کہ بھائی اگر تم ایسے نہیں مانتے، دلائل سے نہیں مانتے، تو اب یوں مان لو، یہ منظر دیکھ کے مان لو. اس لیے بھائی اگر کسی کا اب تک یہ عقیدہ ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الاعوذ باللہ جیسے اور مردوں کو دفنایا جاتا ہے ویسے ہی ہیں، ہرگز نہیں، غلط ہے بالکل. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں، زندہ ہیں، آپ ہمارے سلام کو سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. اسی لیے روضہ اطہر کا بھی ادب یہی ہے، وہاں جا کر زور زور سے جو آوازیں بلند کرتے ہیں اور چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اوف، ایک عجیب منظر. اور خاص طور پہ اس وقت جب خواتین کے اوقات ہوتے ہیں تو وہ تو اتنا رونا چلانا شور شرابا، اوف، اللہ اکبر، ایک طوفان بدتمیزی جس کو کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، اتنا شور. اب آپ بتائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی، کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی. روایات میں آتا ہے صحابہ نے اور بہت ساری صفات آپ کی بیان فرمائی ہیں، بہت ساری صفات بیان فرمائی ہیں، وہ سب برحق ہیں اور ساری صفات بڑی عظیم ہیں. ایک صفت جو صحابہ نے حضور کی بیان فرمائی ہے وہ یہ بھی ہے، ولم یکن صحابا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شور مچانے والے نہیں تھے، شور نہیں مچاتے تھے آپ. اندازہ لگائیں ہمارے ہاں تو ہر دوسرا تیسرا آدمی شور مچائے بغیر وہ اس کا کام گویا وہ سمجھتا ہے میرا کام ہی نہیں ہوگا. ولم یکن صحابا، آپ شور نہیں مچاتے تھے، نہ آپ کو شور مچانا آپ کی صفت تھی، آپ کے اندر یہ عادت تھی، بلکہ شور مچانے کو ناپسند بھی فرماتے تھے. اور آپ جو یہاں ہو رہا ہے روزہ اطہر پہ جو کچھ ہوتا ہے، خاص طور پہ خواتین کے اوقات میں، تو سارا شور شرابہ ہی ہے. وہ یہ بہت بڑا ادب ہے جو سکھایا گیا کہ دیکھو ہمارے نبی کے پاس آ کے ایسا نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے. یہ سب جو وہاں جا کے شور کرتے ہیں، میں ایک دفعہ میں حاضر، میری حاضری ہوئی تو وہ دو عرب تھے قریب قریب، بہت رش کا وقت تھا، دو عربوں میں جھگڑا ہو گیا، ٹھوکر لگنے پہ جھگڑا ہو گیا، رش کا وقت تھا وہ. اب دونوں میں آوازیں بلند ہوئیں اور دونوں ایک دوسرے کو برا کہنے لگے، اور قریب تھا کہ ہاتھاپائی ہوتی تو میں بھی نہ بچتا، تو کیونکہ بالکل ان کی زد میں ہی آنا تھا. تو ایک عرب آیا کہیں سے دوڑا ہوا، پتہ نہیں فرشتہ تھا یا کون تھا، میں تو شاید سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے فرشتہ ہو. اس نے آگے کہا صلی اللہ علی النبی، اس نے ایسے الفاظ کہے، یہ الفاظ تھے اس کے، صلی اللہ علی النبی، تم دونوں حضور پہ درود پڑھو، ایسے باروب لہجے میں اس نے کہا. اور ایسا اس کا باروب لہجہ تھا کہ میں نے دیکھا وہاں، اور وہ جو جھگڑ رہے تھے ان کے ہونٹ تو ہلے ہی ہلے، انہوں نے درود پڑھا، ہم سب کے بھی ہونٹ ہلنے لگے، ہماری زبانوں پہ بھی درود آ گیا. ایسے اس نے اس لہجے سے اس نے کہا. تو میں نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ شور مچا رہے تھے اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں روضہ اطہر کے سامنے. تو اس نے جب آ کے کہا کہ صلی اللہ علی النبی، دونوں نے درود پڑھا، دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تو اس کے بعد سے تو میں نے، جو کوئی غصے کا بتاتا ہے نا، میں کہتا ہوں بھائی غصہ آئے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دو. جس کو بتایا فائدہ ہوا. یہ جو ذکر ہے بڑا ٹھنڈا ذکر ہے، یہ درود شریف کا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا درود شریف ایسا اس کے اندر یہ شان رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بیک وقت اللہ کا بھی ذکر ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ہوا. ایسی شان ہے درود شریف، اور ٹھنڈا ذکر ہے اور آدمی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اگر آدمی گرم ہو رہا ہو نا، آپے سے باہر ہو رہا ہو، اس کو اعتدال پہ لے آتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایسی شان رکھی ہے اللہ نے اس درود شریف میں. یہ آنکھوں دیکھا منظر ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. انہوں نے درود پڑھا، سارا غصہ ان کا ٹھنڈا ہو گیا، دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے، پھر اپنے اپنی لائن پہ لگ کے اور وہ سلام پیش کیا انہوں نے. وہاں کا ادب یہ ہے، دیکھو یہاں آواز بلند نہ کرو. تو جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب آپ اس دنیا میں تشریف فرما تھے جب یہ ادب تھا، آج بھی یہی ادب ہے آپ کے روضہ اطہر کے پاس. مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو بھی آواز آئی تھی، وہ ساری عمر یہ فرماتے رہے کہ ایک سننے والے نے سنا، جب اس نے یہ سوچا تھا کہ میں دور دور کھڑے رہ کر سلام پیش کرتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جالیاں ان کے قریب نہیں جاتا، دور رہ کر سلام پیش کرتا ہوں، اور اس نے جب یہ سوچا کہ دور رہنا کہیں نقصان کا باعث تو نہیں ہے، تو اس کو روضہ اطہر سے آواز آئی اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری سنتوں کی اتباع کرتا ہے، متبع سنت ہے، وہ کتنا ہی دور ہو ہم سے، وہ ہم سے قریب ہے. دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، وہ دور ہوتے ہوئے بھی ہم سے قریب ہے. یہ دوری اس کی برائے نام ہے، دوسرے لفظوں میں یہ دوری برائے نام ہے. متبع سنت کی دوری حضور سے برائے نام دوری ہوتی ہے، دراصل وہ قریب ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی ایک سنت پر عمل کرنا، میں نے یہ بات بزرگوں سے سنی ہے، آپ کی ایک سنت پر عمل کرنا آپ کو سینکڑوں مرتبہ خواب میں دیکھنے سے افضل ہے. یاد رکھنا بھائی، ہم خواب میں دیکھنے کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. حاجی صاحب کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ ہم خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حاجی صاحب نے فرمایا، میاں تمہاری تو بڑی ہمت ہے، ہماری تو یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم سامنا بھی کر سکیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہارے اندر تو بڑی ہمت ہے، اتنے بڑے بزرگ ہو کر یہ بات فرمائی. تمہاری بڑی ہمت ہے بھائی، ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم سامنا کر سکیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ یہاں آئے، انہوں نے بھی یہی بات پوچھی کہ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ خواب میں زیارت ہو جائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے ان کو یہی واقعہ سنایا، میں نے کہا بھائی دیکھو یہ ہمارے بزرگوں کا واقعہ ہے، بس اتباع سنت کو اختیار کرو، یہ حضور کو خواب میں دیکھنے سے افضل ہے. دیکھیں خواب میں حضور کو دیکھنا بے شک بہت بڑی چیز ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، بڑی برکت کی چیز ہے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں بڑھیں گی اس پر. پوچھ لیں علماء سے، نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ نہیں ہوگا. ہاں بیت الخلاء سنت کے مطابق جانے پر ہزاروں نیکیاں مل جائیں گی. اب آپ خود سمجھ لیں حضور کے کیوں، وجہ اس کی ہے کہ حضور کو خواب میں دیکھنا غیر اختیاری چیز ہے، یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، اور غیر اختیاری پر اجر نہیں ملے گا. اجر ملتا ہے اختیاری پر، اجر ملتا ہے مجاہدے پر. لہذا حضور بیت الخلاء سنت کے مطابق جانا، استنجا سنت کے مطابق کرنا، بیت الخلاء سے سنت کے مطابق واپس آنا، باہر نکلنا، یہ ہزاروں مرتبہ حضور کو خواب میں دیکھنے سے افضل ہے. بھائی اتباع سنت کو اختیار کریں. وہ متبع سنت، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، خواب میں زیارت ہو جائے. حضرت نے فرمایا ایک شخص روزانہ، فرض کرو روزانہ حضور کو خواب میں دیکھتا ہوں بالفرض محال، لیکن متبع سنت نہ ہو، متبع شریعت، متبع سنت نہ ہو، اگر توبہ نہ کی اس نے تو جہنم میں جائے گا. اور ایک شخص روزانہ اپنے آپ کو جہنم میں خواب میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہے روزانہ، کیونکہ جہنم میں میری پٹائی لگ رہی ہے اور میں جہنم میں جل رہا ہوں، لیکن وہ بیداری میں اپنی زندگی میں وہ متبع سنت ہے، متبع شریعت ہے. تو یہ جو جہنم میں دیکھنا روزانہ اس کو اپنے آپ کو جلتے ہوئے یا عذاب قبر ہوتے ہوئے، یہ ذرہ برابر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا. پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں، خواب شریعت میں حجت نہیں ہے. ایک صاحب نے پوچھا میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر خواب میں دیکھ لیا تو میں صحابی ہو گیا. حضرت حکیم سوال بھی کس سے پوچھا؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت نے فرمایا ہاں خوابی صحابی ہو گئے, خوابی صحابی ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو با ادب رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہتے ہیں با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو با ادب ہے ادب ہے بڑی چیز, ادب سیکھ لو. نہ سیکھا ہے اب تک تو اب سیکھ لو. ادب کا ہے جس ادب کا ہے جس کے سر پہ بھی تاج, دعاؤں کا لیتا ہے سب سے خراج. جو جس کے پاس ادب کی دولت ہے وہ سب سے دعائیں لیتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو با ادب بنائے, آداب ہم سب کو آداب پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ حضرت نے جو آداب معاشرت لکھی جو یہاں پڑھ کے سنائی جاتی ہے عصر کے بعد, یہ بھی اسی نقطۂ نظر سے لکھی کہ لوگوں کے اندر اب معاشرت کے آداب نہیں رہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.